الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ جگر مراد آبادی جو ہے وہ آل انڈیا شاعر تھے, یعنی پورے ہندوستان کے تقسیم سے پہلے کی بات ہے, اور اشعار بڑے غضب کے پڑھتے تھے, آواز بہت عمدہ تھی بغیر ڈھلکی اور سارنگی کے. پہلے زمانے میں جیسا کہ کوئی گانے بجانے کے بغیر بھی اللہ نے آواز دی تھی, اور بعض لوگ ایسے ہوتے عمدہ آواز. ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک شہر میں غالباً کانپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا, اور اس مشاعرے میں جگر صاحب بھی موجود تھے, اور وہیں پر حضرت خواجہ عزیز حسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو کہ ایک زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور اتنی بڑا عہدہ ہو کر حضرت نے خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی صحبت کا اثر تھا کہ پھر انسپکٹر آف اسکول بن گئے. لوگوں نے بھی کہا بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بس خواجہ صاحب نے کہا کہ پہلے عورت اچھی تھی, ارے میاں کیا چھیڑ چھاڑ کرے گا, بدھو جو گڑبڑ کی اس کو ٹھیک کرو. تو حکیم الامت تھامین احمد اللہ علیہ کی سعادت کی برکت تھی کہ حضرت خواجہ صاحب نے ڈپٹی کلیکٹر کا اتنا بڑا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں انگریز نے تین لوگوں سے حکومت کی ہے, ڈپٹی کلیکٹر, تھانے دار اور پٹواری. ان تین لوگوں سے انگریز نے اپنی حکومت چلائی تھی. تو ڈپٹی کلیکٹر اپنے ضلع کا بےتاج بادشاہ ہوتا ہے, کیا سیاہ کرے کیا سفید کرے, اور خواجہ صاحب اس عہدے پر تھے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ظلم ہوتا تھا خواجہ صاحب نے استعفی دیا اور درخواست پیش کی, یہ دی تھی کہ مجھے ڈپٹی کلیکٹری سے ہٹا کر انسپیکٹر آف اسکولز بنا دیا جائے. تنزلی ہے جو کہ, لیکن یہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تواضع یہاں اللہ کے لیے ہو, من تواضع للہ, مخلوق کے لیے نہ ہو. اس لیے حضرت فرماتے تھے تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے کندھے کو ایسے کیا اور گردن کو ٹیڑھے کر کے,
یہ تو بہت متواضع آدمی ہے.
فرمایا اور فرماتے تھے کہ جو شخص صورت توازو بنائے, صورتن متوازے ہو اور صورت توازو بنائے اور اندر اپنے کو سمجھے کہ میں متوازے بھی ہوں, فرمایا خود تکبر ہے. سمجھنا ہے, جو آدمی توازو اختیار کر کے اپنے کو متوازے سمجھتا ہے تو یہ خود متکبر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لذا توازو کی شکل بنا رہے ہیں اور کہ لوگ مجھے متوازے سمجھیں گے اور کہ میں بہت توازو والا آدمی ہوں, لوگ واہ واہ کریں گے, تو یہ للہ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں یہ چیز آج کل بہت ہو گئی ہے کہ اسٹائل بنانے کا, کہ ٹیلی فون پر بات بھی کریں گے تو اسٹائل سے, گاڑی بھی چلیں گے تو اسٹائل سے. اور ایسے بالکل کمر ٹیڑھی کر کے اور موبائل میں خاص انداز سے پکڑ کے, یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. جو سمجھ میں نہیں آتی ایسے انسان صحبتوں میں ہے تب کتنی باتیں کھلتی ہیں. تو صورتن جو ہے توازن اختیار کرے, اندر اپنے آپ کو متوازے بھی سمجھے. متوازے تو وہ ہوتا ہے جو اپنے کو متوازے بھی نہ سمجھے. جیسے نماز میں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, نہ کڑ کے کھڑا ہو اور نہ جھک کے کھڑا ہو, کہ جھک کے کھڑا ہے یہ بھی خلاف سنت ہے. یہ شخص ایسے نماز پڑھ رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو درہ مارا کہ کیسی نماز پڑھتا ہے, خلاف سنت. دادا پتہ چلا وہ توازو جو خلاف سنت ہو وہ مقبول نہیں ہے. وہ توازو جو سنت کے خلاف ہے وہ مقبول نہیں ہے. سنت کے مطابق توازن ہونا چاہیے. تو مٹانا ہو اللہ کے لیے, اپنے کو مٹائے اللہ کے لیے. اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ شیخ اگر کسی بات پر پکڑ فرمائے, ڈانٹ لگائے یا پوچھ گچھ کرے تو اپنے کو مٹانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. یہ ظلم نہیں ہے کہ مربی جیسے شیخ ہے, جیسے استاذ ہے, جیسے باپ ہے, یہ سب مربی ہیں. اگر وہ سختی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کو گویا کہ ہم سے ہم نے ان کا ادھار کھایا ہو. جیسے ایک صاحب تھے, بس جب بیٹھے مولوی جب بیٹھے مولوی, جیسے آج کل لوگوں کو ہیضا ہوتا نا, ہوتا یہ کہ اپنی بات چھپانے کے لیے مولوی پہ ڈال دو. ایک بیماری ہے یہ بھی اچھی خاصی, مولوی یہ مولوی وہ, اسلام دین کا مولویوں کا محتاج نہیں ہے, ہم مولوی سے کیوں سمجھے سیکھے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا بہن بھائی مولوی ہے کیا, یعنی آپ مولوی کے سالے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا آپ کا سالہ بہن مولوی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کسی مولوی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور قرضہ لے کے ادا نہیں کیا؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر آپ اتنے پیچھے کیوں پڑے ہوئے مولوی کے؟ پہنائی کے پیچھے پڑا جاتا ہے یا وہ آدمی جس نے قبضہ لے کے واپس نہ کیا؟ تو ہنسنے لگے. سمجھدار آدمی تھے لیکن بس بھیڑ چال ہوتی ہے نا, تو ہنسنے لگے. کہنے لگے تم نے اچھے انداز سے سمجھا دیا.
کہ بھائی جب تمہارا نہ سالہ بہن مولوی ہے نہ تیرا بھیڑ بھائی, کہ بہن ہی کو بولتے ہیں نا, یا سالے کو بولتے ہیں, یا سالے کو بولے یا خود سالہ بنے. تو پھر میں نے کہا کہ مولویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو بھائی, تم سے آ کے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میرے پیارے دوستوں, توازو ہو اللہ کے لیے, تو اس توازو پر اللہ تعالی کی طرف سے رفعت اور بلندیاں ملتی ہیں, رفعتیں اور بلندیاں ملتی ہیں. لہذا خواجہ صاحب نے توازو اختیار کیا, یہ تھی توازو, کہ وہ ملازمت جس میں ظلم ہوتا تھا, شریعت کے خلاف فیصلے, تو خواجہ صاحب نے اسے تنزلی برداشت کی اور انسپیکٹر آف اسکولز لگ گئے. لوگ حیران ہو گئے, لیکن یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب صحبت ہو سکتا. اللہ والوں کی صحبت سے انسان میں بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے میں اکثر ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک عطا فرمایا تھا, دیکھیے جو جہاز ہوتا ہے نا, جہاز ہزار کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے, 800 1000, اور جو جنگی جہاز ہے وہ 1200 سے 1500 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتے ہیں فی گھنٹہ. اور کتنے مسافروں کو 300 400, اور اگر 380 ہو تو 800 مسافروں کو لے کے جاتا ہے, ڈبل ڈیکر ڈبل منزلہ, 800 مسافروں کو لے کے جاتا ہے. اور ہوا میں 38,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے. مسافر بردار جو طیارے ہیں نا, ان کی حد 40 42 38 یہ ہے, اور 50,000 اور اس سے زیادہ یہ جنگی طیاروں کے لیے, ان کا جو آلٹیٹیوڈ ہے اور اونچائی جس پہ اڑتے ہیں وہ اتنا. اچھا دیکھیے جہاز کتنی رفتار سے دوڑ ہے, 800 سے لے کر 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور کتنا غلط ہو رہا ہے, 40,000 50,000. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جہاز ریورس نہیں ہو سکتا, یہ جہاز پیچھے نہیں آ سکتا. اس میں ایسا گیم نہیں کہ پیچھے ریورس لگا اور پیچھے آ گیا. ویسے اگر ہوتا نا تو سارے وہ جو ہمارے ڈمپر پہ جو کلینر لگے ہوئے تھے نا, سب وہ لگتے ہیں ٹکٹ بجاتے, ٹک ٹک آ جا 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 جا. لیکن جہاز ریورس نہیں ہوتا, جہاز کو آخر پھر موڑا کیسے جاتا ہے, اس کے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے, اس کو ٹک بولتے ہیں. اور جو سمندر میں جو کشتی ہوتی ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو دھکیل کے لاتی ہے جیٹی تک, دنیا کے اکثر سمندروں پر ایسا ہے کہ بندرگاہ اور سمندر میں فاصلہ ہے, پانی تو ہوتا ہے لیکن اتنا پانی نہیں ہوتا کہ جہاز وہاں تک آ سکے. اس لیے پھر اس کو ٹھیل کر جو لاتی ہے گاڑی سمندر میں جو ہوتی ہے اس کو ٹک بوٹ بولتے ہیں, ٹک بوٹ. اور جو ایئرپورٹ پر ہوتی ہے اس کو ٹک بولتے ہیں, ٹھگ بر وزن ٹھگ. لیکن ہمارا جو سمندر ہے کراچی کا, یہاں پر جہاز پورا بندرگاہ تک آ جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے امتیاز دیا ہے. اور یہ دنیا کے بہت کم پورٹوں میں ایسا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی کو اس نعمت سے نوازا. اور پھر مزے کی بات ہے, صرف یہ پورٹ نہیں ہے, سی پورٹ نہیں, ہمارے یہاں تو ڈرائی پورٹ بھی ہے. تو وہ جہاز واپس نہیں آ سکتا, اب مسافر بیٹھے ہوئے 800 مسافر جدہ جانے کے لیے, مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہیں. جدہ جانے والے مسافروں نے احرام باندھا ہوا ہے, اور مدینہ شریف جانے والے مسافروں کی زبان پر صلی اللہ علیہ نبی جی کے صدائے ہیں, درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اپنے آقا سے ملاقات کرنی ہے, درود شریف کی خوشبو لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے جمعے کے دن درود شریف کو کثرت سے پڑھنا چاہیے, ویسے بھی درود شریف پڑھے مسلمان, لیکن جمعے کے دن. اب جناب جہاز ریورس نہیں ہو رہا, پائلٹ سے کہا کہ تم اتنے فرسٹ آفیسر ہو جہاز کے اور اتنا پرانے تجربہ کار, جہاز کو ریورس کرو نا. کہا سب میں وہ شیخ ابھی آ رہے ہیں. ابھی کہا ہے شیخ؟ کہا وہ مرشد اور ہمارے شیخ ہے نا, وہ بھی آ رہے ہیں. کہا دیکھا تو چھوٹی سی گاڑی کو وہ ہے, اس نے پہیے میں پٹکایا اور اس کے بعد اس نے ٹھیلنا شروع کیا, جہاز کا رخ ٹھیک کر دیا. تو یہی مثال ہے شیخ کی کہ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اور انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے. یہ کافر کی تو پرواز آسمانوں پر ہے, فضا میں جاتا ہے لیکن آسمان تک نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے جو روحوں میں جو صلاحیت رکھی ہے وہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر, ایسی ٹیکنالوجی ہے. اور پھر یہ سائنسدان کی ٹیکنالوجی پیٹ سے پیٹ تک ہے, زبان سے پیٹ تک کا تعلق ہے. یہ اس روٹ کی ٹیکنالوجی ہے, یہ زبان سے لے کر آنتوں تک, پیخانے کے مقام تک. یہ ہے پیٹ, آئے پیٹ میں بنا. اب ٹیکنالوجی بنائی کہ کھانے کو ہضم کرو, زینٹیک کی گولی کھاؤ اور رائزک کی گولی کھاؤ, کھانا ہضم ہو جائے, گیس نکل جائے, صرف گیس نکالنے کے لیے اور کچھ نہیں. بس وہ گیس نکلی کہتے ہیں اب اور کھانا لاؤ. یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو, علماء کو اور یا اللہ کو جو ٹیکنالوجی دی ہے وہ دل سے لے کر یہ روح تک کی ٹیکنالوجی, جس کی پرواز یعنی روح دل پر سوار ہوتی ہے, روح دل پر غالب ہوتی ہے اور اس کی پرواز عرش اعظم تک ہے, ساتوں آسمان پار کرتے ہیں. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ والوں کا حال, فرماتے ہیں کہ ظاہر شرم پشے عرب بچخ, ان کے ظاہر کا یہ حال ہے اگر مچھر کاٹ لے تو ناچنے لگ جائیں, آسمان سر کو اٹھا لے کہ ڈینگی کا مرض ہو جائے. ظاہر شرح پشے عرب بچخ, اگر مچھر بھی کاٹ لے تو یہ ناچنے لگتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا یہ. لیکن فرماتے ہیں کہ باطنش باشد, ان کے باطن میں جو دولت رکھتے ہیں, باطنش باشد محیط ہفت چرخ, اور ان کے باطن کا یہ حال ہے کہ سات آسمان, ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 برس کا ہے, کہ سات آسمان کی جتنی وسعت ہے اپنی لمبان اور چڑھان کے اعتبار سے اس سے زیادہ وسعت ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ والوں کی ٹیکنالوجی ہے. ظاہر اشراف پشائے عرب بچر اور باطنش باشد محیط ہفت چرخ. تو جس طرح سے جہاز کو پیچھے ٹھیلنے کے لیے جو چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے اس کو ٹک بولتے ہیں, اسی طرح سے ہم پر زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جس میں ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا. مثلا کہیں نہیں بولنا, ایسے مواقع آتے ہیں کہ نہیں بولنا, خاموش رہنا چاہیے. مثلا بڑے ماں باپ ہیں, یا مثلا ہم نے غلطی کی, اب خاموش ہونا چاہیے وہاں پہ, بلکہ معافی مانگنی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا یہ حال ہے چونکہ ہماری اصلاح نہیں ہے نا, ہمارا یہ حال ہے کہ غلطی کر کے بھی شور مچاتے ہیں. اور اس کی سب سے شنید اور دید مثال, یعنی دیکھنے والی مثال, ہماری سڑکیں کہ جو غلطی کرتا ہے وہ زیادہ سر شور مچاتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ آخر جب میری غلطی ہے تو اس غلطی کے اقرار کیوں نہیں کرتا میں؟ معافی مانگنی چاہیے, جیسے ماں باپ کے معاملے میں ہو, جیسے کسی پڑوسی کے ساتھ, کسی رشتے دار کے ساتھ معاملہ ہوا تو معافی مانگے, لیکن ہم نہیں مانتے. حالانکہ ہماری ہی روح میں صلاحیت ہے کہ یہ اڑ کے کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اب دیکھیے نا کتنے مشرکین میں کیسے لوگ تھے کہ جو کن غلاظت اور گندگیوں میں اور جاہلیت کے کن افعال میں مبتلا تھے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا پارس پتھر ان کو لگا. اللہ اکبر, کن گناہوں میں تھے وہ لوگ, کن ضلالتوں میں, گمراہیوں میں, لیکن صحبت کا پارس پتھر لگتے ہی کس مقام پر پہنچے کہ ان کی ڈگری کیا ہے؟ ان کی ڈگری علامہ نہیں ہے, مولانا نہیں ہے, امام التفسیر, امام الحدیث نہیں ہے, شیخ التفسیر, شیخ الحدیث نہیں ہے. ان کی ڈگری ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اور یہ ڈگری اللہ تعالی نے دی ہے. اللہ تعالی نے ڈگری دی. اس لیے بعض لوگوں کو ذرا باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا مولانا کیوں بولتے ہیں عالم کو, یہ تو مولانا تو صرف اللہ کی ذات ہے. انت مولانا. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فرمایا نا انت مولانا. تو دیکھیے ایک بات سنیں, اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے, دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو, مسلمانوں کو, مومنین کو نکالتے رہتے ہیں من الظلمات, اندھیروں سے نور کی طرف, الى النور. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نکالتا رہتا ہے. تیرہویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو ہدایت کی باتیں پیش کرو. ان اخرج قومک, جاؤ ان اخرج قومک, اپنی قوم کو نکالو من الظلمات الى النور. کیا بات ہے, آج کیوں نہیں آ رہی ہے ظالم؟ سفر تو میں رات بھر کر کے آیا ہوں, سو تم لوگ. یہ تو وہ جالی پیر والی بات ہو گئی. اب جالی پیر کیا ہوتا ہے کہ ایک جالی پیر گیا اس شہر سے دیہات میں. شہری لوگ ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کی باتوں میں جلدی نہیں آتے, اس لیے اس بیچارے کو شہر میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. دیہاتی چونکہ وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ جلدی پڑھائی میں آ جاتے ہیں, پٹی پڑھاؤ تو جلدی آ جاتے ہیں, سادگی کی وجہ ہوتی. تو ایک ایسے پیر گیا اپنے ایک مرید کے گھر پہ گاؤں میں, اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ پیر اتنا کمزور ہو گیا. اب وہ بیچارے کے مرغے مرغے بند تھے یہاں پہ سب. اس نے پیر صاحب تم اتنے کمزور ہو گئے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے, تمہاری نمازیں پڑھنی پڑتی تمہاری جگہ روزے رکھتا ہوں, تمہاری جگہ سب کام کرتا ہوں, اس لیے اتنا کمزور ہو گئے. اور پھر کل سران پہ چلوں گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو اس دیہاتی نے جب سنا اس کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا ارے پیر صاحب تمہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ اس نے کہا بس اور کیا بتاؤں میں تمہیں. اس نے کہا اچھا جاؤ میں نے فلاں والی زمین, اپنی فلاں جو زمین ہے وہ تمہارے نام کر دی, تمہیں دے دی. اب اس پیر نے سوچا کہ دیہاتیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا. پیر نے سوچا کہ دیہاتیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اس سے قبضہ لے لو. اس نے اچھا قبضہ کرا دو پھر. ہے نا. چلو اب برسات کا زمانہ تھا, کھیتوں کے درمیان میں تھوڑی سی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں پگ ڈنڈی, یعنی ڈنڈی کی طرح ہوتی ہے, اس کو پگ یعنی پیر رکھ کے چلنا پڑتا ہے اور پگڑی محفوظ نہیں رہتی, اس لیے اس کو پگ ڈنڈی بولتے ہیں. پگ نا پگ, پگ ڈنڈی, انسان گرتا ہے تو پگڑی اس کی گرتی ہے. تو اب وہ جو جا رہے تھے تو دیہاتی تو روزانہ کا عادی تھا, اچھلتا کودتا جا رہا تھا, وہ شہر کی سڑکوں پہ چلنے والا وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا تھا. برسات کے زمانہ تھا تو مٹی بھی کچھ گیلی تھی. اب وہ اچانک وہ دیہاتی کو آواز آئی دھم کر کے, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا اس کا پیر گرا پڑا. اب وہ بےچارا وہ مڑ کے آیا, اب یہ اتنے کمر سہلا کے ذرا ایسے ٹیک کے اٹھا تھا تو پیچھے والا جو مقام ہے وہ دیہاتی کی طرف آ گیا, اس نے ایک اور لگائی وہیں پر. دیہاتی دیہاتی ہوتا ہے, اس نے کہا جھوٹے کہیں کے مکان, کہتا ہے کہ پولیس رات پہ چلوں گا, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس پگڈنڈی پہ ایک فٹ کی تو اس سے چلا نہیں جاتا, وہاں کے ہاتھ چلے گا. تو بھائی میں اگر سفر کر کے آیا ہوں تو میری جگہ آپ مت سو. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تو صحابہ کو دیکھیے کیا ڈگری اور سند ملی رضی اللہ عنہم ورضوان, کیا سند ملی, کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت نے وہ لوگ جو جاہلیت اور گمراہی اور ضلالت کے کن اندھیروں میں تھے کیا مقام ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی حج کے زمانے میں, اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ مکہ شریف آئے, جب واپس جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ رونے لگے, تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں روتے ہیں, امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں, تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا, آج اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ آج میں دین میں رہنمائی کر رہا ہوں. یعنی میرے شیخ فرماتے تھے کہ جن کو شتر بانی نہیں آتی تھی, شتر کہتے ہیں اونٹ کو, جن کو شتر بانی نہیں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی, حکمرانی کی. جن کو شتر بانی نہیں آتی تھی انہوں نے حکمرانی کی, اور ایسی حکمرانی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے کے جو کتنے ایسے کام جو آپ نے جاری کیے, جس میں پولیس کا شعبہ, جس میں ڈاک کا شعبہ, جس میں بیواؤں کی, یتیموں کی جو ماہانہ مدد کا اور ماہانہ ان کی خبر گیری کا جو شعبہ ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا, اور بہت سارے نظام ہیں, نئے نئے شہر بسائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں, نئے نئے شہر بسائے. لہذا آپ کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ پرانے شہر کو توسیع مت کرو بلکہ نیا شہر بساؤ. اس زمانے کے معاشیات وغیرہ کے جو ماہرین ہیں وہ حیران ہیں اس بات پر کہ حضرت عمر کی کیسی حکمت. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی. لہذا اب آپ دیکھیے شیخ کیا چیز ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, پیچھے سے آواز آئی کہ تجھ کو اس غلام پر جتنی قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر قدرت ہے بس. اور یہ آواز ان سے چلی گئی, کانوں میں آواز پڑی, غصے میں کھول رہے تھے وہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ, غصے میں کھول رہے تھے, آواز سنی, پیچھے مڑ کر دیکھا, کہنے والا نظر نہیں آیا, دوڑے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جا رہے تھے. بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا, اس کو آزاد کر دیا. تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمائے. دیکھا آپ نے صاحب, یہ ہے شیخ مرشد, اس کو کہتے ہیں. اس لیے کسی کو اپنا بڑا بنانا, کسی کو اپنے سر پر بڑا رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. پھر اس سے جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانی کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا جو سب سے اونچا مقام ہے, جو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کو مقام صدیقیت بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دوستی کے چار مراتب ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین سب سے اونچا مرتبہ, لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ نبی آئے گا نہ نبوت کے کوئی ورژن بھی نہیں آئے گا. ونڈوز میں تو نئے نئے ورژن آ جاتے ہیں, لیکن نبوت کے ورژن نہیں آئیں گے. یہ بات اس لیے کی کہ یہ جو قادیانی آیا نا, غلام احمد قادیانی, اس نے نئے ورژن نکالے نا. اس نے سارا جس میں ونڈوز کمپیوٹر کی طرح ہے کہ فلاں موبائل کا نیا ورژن آیا, تو اس نے بھی ذلی بروزی نئے ورژن نکال لیے کہ نہیں میں وہ نبی نہیں ہوں, میں ایسا نبی ہوں. اس لیے ایک عالم نے ایک عجیب بات فرمائی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اہل مکہ مہاجرین صحابہ نے کی یہ رائے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں دفن کیا جائے, کیونکہ آپ کا وطن ہے. اور آج ہم بھی مرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنے وطن میں دفن کرنا. اب آپ بتائیں, ایک آدمی وطن سے 2000 میل دور ہے, 2000 کلومیٹر دور ہے, ساری زندگی تو وطن نے فائدہ نہیں دیا, مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ نہیں, وطن کی مٹی چاہیے. تو بھائی وطن کی مٹی چاہیے تو وطن میں پہلے زندگی میں گزارو, وہاں کی مٹی کھاؤ, مرنے کے بعد مٹی کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو زندگی میں ہے نا. لہذا جہاں مرے وہی دفن ہو. اب اتنی مصیبتیں جناب جناب مر گئے, اب لاشیں لے جائی جا رہی ہیں تین تین غیر ملک میں, جہاں ساری زندگی کماتے رہے. اب انہوں نے کہا نہیں, مرنا وطن میں, رہنا وطن میں پسند نہیں کرتے, مرنا کیوں پسند کرتے؟ عجیب ہے, ہماری قوم کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے. تو مہاجرین کی یہ رائے تھی, کچھ صحابہ کی. انصار صحابہ نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب ادھر آ گئے تو مدینہ شریف میں دفن. کہ اچھا چلو بھائی, اب یوں کرتے ہیں کہ تحفظات دور کیے جائیں, کچھ ٹی او آرز پر بات ہو جائے, ٹرمز اور ریفرنس پر بات ہو جائے, نہ حکومت کی مانی جائے نہ پوزیشن کی, کچھ تحفظات دور کیے جائیں. دیکھو کتنی ٹیکنالوجی والی زبان بول رہا ہوں. اس کا نام ہے ڈیموکریٹک زبان. چلو بھائی, ڈیموکریٹک یہ ہونا چاہیے, جمہوری نظام, جمہوری یوں کرو کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں دفن کر دے, وہاں تدفین ہو جائے. ابھی ہوگی ڈیموکریسی اس وقت میں. سبحان اللہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اس وقت آپ کا یہ ارشاد تھا, فرمایا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مکہ شریف میں دفن کیا جائے گا اس وجہ سے کہ آپ وہاں کے ہیں, نہیں, نہ مدینہ شریف میں دفن کیا جائے گا اس وجہ سے نہیں کہ آپ یہاں نے ہجرت فرمائی, بلکہ جس جگہ آپ کا وصال مبارک ہوا ہے وہی جگہ آپ کا قرارگاہ اور آرام گاہ بنے گی. اے میاں ادھر ادھر مت دیکھو, یہ مسئلہ ہے. اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی دفن کیا جاتا ہے. لہذا اس وجہ سے نہیں کہ آپ ہجرت کر کے آئے تھے, نہیں, وصال جہاں ہوا. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حجرہ, حجرہ مبارکہ, وہیں پر آپ آرام فرما ہوا اور قرارگاہ وہی آپ کی. سارے عالم کے مسلمان اب جاتے ہیں, جو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ جو پڑھتے ہیں وہاں جا کر, وہ اسی لیے پڑھتے ہیں, وہ وہی جگہ ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ کے برابر میں آئے. اور جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اجازت لو کہ ان کی جگہ ہے گئے ان سے جا کر اجازت لو کہ کیا عمر کو دفن ہونے کی اجازت ہے وہاں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. حضرت تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو انسانیت میں سب سے جو اونچا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لہذا یہی فرمایا ہے کہ میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتا ہوں. لہذا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی جگہ تھی, ایک طرف کیا شوہر مبارک اور دوسرے والد محترم, اس لیے آپ جایا کرتی تھی, پھر پردہ کر دیا انہوں نے کیونکہ اب حضرت عمر آ گئے نا, اور ایک جگہ وہاں پر ابھی باقی ہے. اور احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے دنیا میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آرام فرماؤں گے. اب مضمون چلو کہیں کا کہیں چلا گیا, لیکن بہرحال اب ایک سوال ہے. سوال ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو شریعت کس کی ہوگی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو صاحب شریعت نبی ہیں, صحیح ہے نا جناب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی, صاحب شریعت نبی ہیں. اور ادھر ہم اہل علم حضرات سے یہ بات سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, آپ کی ملت اور مذہب اب قیامت تک چلے گا. تو ایک نبی جب تشریف لائے تو پھر کیسے, پھر تو اس نبی کی بات ہونی چاہیے. تو اس کا جواب ایک عالم نے بہت پیارا جواب دیا, سبحان. اب جواب دیکھیں کس انداز سے سمجھایا, علم کیا چیز ہوتی ہے. فرمائیں کہ دیکھو اگر سندھ میں پنجاب کا گورنر آ جائے تو اس کا پروٹوکول ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں؟ لیکن حکم کس کا چلے گا, پنجاب کے گورنر کا, سندھ کے گورنر کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حکم چلے گا سندھ کے گورنر کا, لیکن پنجاب کے گورنر کو جو پروٹوکول ملے گا وہ گورنر کے لیول کا ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دادا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, رضا حکمرانی بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے دجال جیسے فتنے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیں گے, یاجوج ماجوج کا جو فتنہ آئے گا اس سے نجات عطا فرمائیں گے. پھر 40 سال تک آپ حکومت بھی فرمائیں گے. کیا مزہ ہوگا کہ مسلمانوں کا جو حاکم اتنا, سبحان اللہ, ایک اپنے زمانے کا نبی, تو آپ کا پروٹوکول اتنا ہوگا. حالانکہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا وہ بھی, لیکن جو ایک نبی رہ چکا تو اس پروٹوکول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے اعزازات دیں گے. پھر جب آپ کا وصال ہوگا, اب وصال ہوگا, تو وہ جو چوتھی جگہ موجود ہے روضہ مبارک میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اسی بات کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی چیز کو جس کو ہمارے عقیدہ مسیح بولتے ہیں اور نزول مسیح بولتے ہیں, اسی چیز کو بہانہ بنا کر قادیانی نے, غلام احمد قادیانی نے اسی کو باتیں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ چہ نسبت خاک را بعالم پاک, کہاں یہ پخانے میں مرنے والا, کہاں عیسیٰ علیہ السلام, کہاں یہ گندی مٹی, اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک شخصیت جن نسبت خاک رہا بعالم وقت اپنے کو وہیں فٹ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخر زمانے میں اس کو ہیضہ ہو گیا تھا اور مرا پیخانے میں. تو قادیانوں کے ذمے یہ ایک سوال ہے کہ اگر تم اپنے اس پیشرو کو نبی مانتے تو پخانے میں دفن کیوں نہیں کیا؟ بھائی ہم تو نہیں مانتے نا, ہم تو ہیں ابو جہل ہے, ہم تو نہیں مانتے اس کو, لیکن تم تو مانتے ہو تو ظالم پخانے میں دفن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کا تو مسئلہ ہے کہ جہاں وصال ہو وہی دفن ہوگا, تو کرتے نا پخانے میں دفن. اس سے پتا چلا کہ وہ خود بھی نہیں مانتے, سب کے دھندے چل رہے ہیں سب میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان الحمدللہ ہم سب کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ کیا کیسے کیسے لوگ کیا بن گئے. رضا اللہ تعالیٰ نے اس میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابی کے لیے, حالانکہ عربی زبان ایسی ہے شیر کے 500 نام ہیں, جیسے غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں, غضنفر بھی شیر ہے, حیدر بھی شیر ہے, اسد بھی شیر ہے, بہت سارے ہیں. اور اونٹ کے 500 نام, عربی زبان کی جامعیت بہت زیادہ ہے, بہت وسیع زبان ہے. اور ایسی قواعد ایسے قاعدے کی زبان ہے کہ سبحان اللہ. اور کمال تو سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام صحابی کیوں رکھا؟ صحابی اور کوئی ڈگری تو نہیں ہے نا, یہ تو کوئی نہیں کہتا نا. اچھا مولانا پر بات چل رہی تھی, چلو وہ بھی بتا دوں, بیچ میں بات یاد آئی تھی کہ اگر کسی عالم کو مولانا کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں ارے مولانا مت بولو, مولانا تو اللہ کی ذات ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انت مولانا, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنے لیے بھی بیان فرمایا اور اسی چیز کو مخلوق کے لیے بھی بیان فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جو مخلوق کو کہے جا سکتے ہیں, مثلا کریم اللہ کا نام ہے لیکن کریم کسی بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں, اسی طرح سے رحیم اللہ کا نام ہے لیکن بندے کو بھی کہتے ہیں کہ بلا ارشد بڑا رحیم المزاج ہے. البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں, جیسے رحمان, رحمان جو ہے وہ بندے کو نہیں بول سکتے, رحیم بول سکتے ہیں کہ ایک آدمی رحیم المزاج ہے, کریم صفت والا ہے, رشید بھی نام ہے, اس طرح کے نام ہیں, ایسے بولا جا سکتا ہے. اور قرآن پاک کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے جو ان کے ولی ہیں دوست ہیں ان کو اندھیروں سے ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا رہتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, ادھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا, ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو پتہ چلا بعض چیزوں کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا درست ہے. اور اس سے ایک بات پتہ چلی, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف, پتہ چلا یہ اسباب کا ذکر ہے. ایک چیز سبب ہوتی ہے اور ایک چیز حقیقت ہوتی ہے, سبب کا بھی اعتبار ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اور حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی نکالتے ہیں لیکن کوئی ذریعہ بناتے ہیں, سبب بناتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا آسمانوں سے تو دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس طرح سے آپ نزول فرمائیں گے. اور دمشق کی جامع مسجد وہاں عصر کی نماز تیار ہوگی اور مینار پر اتریں گے, اور جیسے ہی مینار پر اتریں گے فرمائیں گے سیڑھی لاؤ. اب آپ بتائیے, حکیم الامت حامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت, مبارک شخصیت جو آسمانوں سے بغیر سیڑھی کے نیچے تشریف لا رہی ہیں, اب مینار پر آتے ہی سیڑھی کیوں مانگی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخصیت جو آسمانوں سے تشریف لائے دو فرشتوں کے اس کے سہارے پر اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر, اور جب مینار سے اترنا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ لاؤ سیڑھی لاؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں اس کا جواب ہے, فرماتے ہیں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی تشریف لا سکتے تھے لیکن دو فرشتے اس لیے کہ ان کو پروٹوکول کے لیے اعزاز اور اکرام, یہ اعزاز اور اکرامن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چونکہ دنیا سے لے جانا تھا نا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, وہ پہلے مسجد اقصا لے گئے, پھر وہاں سے آسمانوں کو اس طریقے سے جو معراج کا واقعہ ہے, پھر اس کے بعد آسمانوں سے اوپر وہ جو سدرۃ المنتہا جس کو بولتے ہیں سدرا, اس منتہا پر وہاں جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر لی, اب آپ جائیں گے. تو کیوں آخر یہ سب کیا؟ اس کو کہتے ہیں اعزاز و اکرام. تو وہ فرشتوں کا تشریف لانا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعزاز و اکرام ہوگا. پھر سیڑھی کیوں لگوائی؟ سیڑھی اس لیے لگوائی تاکہ پتہ چلے دنیا دار الاسباب ہے, بغیر سیڑھی کے. اب بتائیے جو اتنا طویل فاصلہ بغیر سیڑھی کے طے فرما سکتے ہیں تو مینار سے چھلانگ مارنا کوئی مشکل بات ہے؟ ہزاروں لاکھوں کے فٹ بلندی سے جو تشریف لائے اور 100 فٹ کا مینار, 400 فٹ کا مینار, اس کے لیے میں بڑی بات ہے. یہی سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے, اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں. ایک صاحب حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, نماز کے لیے وقت دیا جائے گا سنت کے لیے, ہاں ان کو سمجھا دیں وقت دیں گے سنت کے لیے, جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ مسئلہ ہے, اور سنت کے لیے تو وقت دیا جاتا ہے. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ شخص دعا کراتا تھا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد دے دے. 3 سال گزر گئے, ایک دن 3 سال حاجی صاحب نے دعا مانگی 3 برس تک. ایک دن حاجی صاحب نے اس سے پوچھا تم نے شادی کی ہے؟ شادی تو نہیں کی. تو حاجی صاحب نے فرمایا رے ظالم 3 برس تم نے مجھ سے دعا کروائی کہ بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا. تو یہ سمجھا دیا کہ دنیا دار الاسباب, اس کے لیے سب اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, لیکن ساتھ میں ایمان سکھایا کہ اسباب پر نظر مت رکھنا, اسباب پر نظر مت رکھنا, مسبب الاسباب پر نظر رکھنا. اسی کو توکل بولتے ہیں. توکل کس کو بولتے ہیں؟ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ نظر رکھنا, اس کو توکل بولتے ہیں. مثلا سر میں درد ہے, پیناڈول کی گولی کھائی, یہ سبب ہے کہ سر کا درد دور ہو جائے گا, لیکن اس دوا میں اثر اللہ ڈالیں گے, اس کو کہتے ہیں توکل. ورنہ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا پیناڈول کی گولی کھائی سر کا درد دور ہوا, کتنی دفعہ رائزہ کی گولی کھاتے ہیں پیٹ کا گیس نہیں نکلتی, حالانکہ وہی دوا پہلے کھائی تھی اثر کر رہی ہے اب نہیں کر رہی. پتا چلا ابھی گرین سگنل نہیں ملا. میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں اصل میں دوا کو سگنل چاہیے ہوتا ہے, جیسے ٹریفک ہے, اب ٹریفک میں لال بتی ہو گئی اب سب گاڑیاں رک گئی, گرین بتی ہوئی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے دواؤں کو بھی سگنل ملتا ہے, کبھی تو دوا اثر کرتی ہے کبھی دوا اثر نہیں کرتی. کیوں؟ جب وہاں سے حکم ہوتا ہے اثر کر جا ہو جاتا ہے، جب حکم ہوتا ہے کہ نہیں اثر کرتا نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا علماء کو، جو بڑے بڑے علماء ان کو کہتے ہیں مولانا، اس کی وجہ کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا انت مولانا کہو، لیکن قرآن پاک میں 28ویں پارے میں کی جو آخری سورت ہے سورۃ التحریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے اور جبریل ان کے مولا ہیں اور صلحاء مؤمنین ان کے مولا ہیں. اب آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، اس لیے جو بڑے علماء کو مولانا کہا جاتا ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، سمجھ ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، سب نام جانتے ہیں ان کا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سب نام جانتے ہیں نا، کتنے مشہور آدمی ہیں. استاد اپنے شاگرد کو فرماتے تھے یا مولانا الحسن، کیا آپ ہمارے مولانا ہیں؟ ان کو بلاتے کیسے تھے؟ یا مولانا الحسن، یا مولانا حسن، حضرت حسن بصری کو فرماتے تھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں کتنی جامع زبان، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام صحابی کیوں رکھا؟ پھر میرے شیخ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ دین صحبتوں سے ملتا ہے. اگر جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ کفر و شکر کی ظلمتوں میں اور ضلالتوں میں گرے ہوئے، کیا مقام ملا. ایسے ہی آج بھی جو لوگ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیارے دوستوں، ان کے افعال، ان کے حالات، ان کے اقوال، ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار کچھ اور ہی ہوتی ہے. اس لیے اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس لیے کسی ایسے اللہ والے کی صحبت اٹھائے کہ جو خود گناہوں سے بچنے والا ہو اور اپنے دوستوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرنے والا ہو، اور سنت پہ عمل کرنے والا اور اپنے دوست اور احباب کو سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرنے والا ہو، اس کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، پھر اس کی کڑوی کسیری کو برداشت بھی کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب تربیت ہو جائے گی اور اس اللہ والے کی صحبت سے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب و تعلق پیدا ہو گیا، تو وہ پھر اپنے شیخ کو کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. حکیم الامت یہ دعا بہت مانگتے تھے، ایک ہے دین، ایک ہے دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دین کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، دین کی فہم، اور اللہ کی رضا خوشی پر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہماری عقلوں میں نور عطا فرما، ہماری فہم میں نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے دین کی سمجھ پیدا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما، اور ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ نرمی پیدا فرما، توبہ کی طرف راغب فرما، گناہوں پر ندامت نصیب فرما اور گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، مغفرت بے حساب فرما، درجات کو بلند فرما، عمل صالح عطا فرما، علم کی نعمت سے مالا مال فرما، عمل مقبول عطا فرما، اخلاص عطا فرما، جملہ صفات حمیدہ عطا فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمبرداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، دنیا کی محبت پر اپنی محبت کو غالب فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما, اور یا اللہ ہمارے بڑوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست احباب ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے یا اللہ دینی اور دنیاوی حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجیے, اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے, اور یا اللہ ہماری جانوں کو جس فرما کر اپنا ایسا قرب اور تعلق عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما, تعلق میں اللہ کی دولت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.